أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله العظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ملك درود بجي عظمة محمد وآل محمد ایزان محترم خاندان علم و شرافت کے روشن مینار ہدایت خاندان علماء سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت جناب حاجی مصطفی صاحب کے چہلم کے سلسلے میں یہ مجلس عزا منعقد کی جا رہی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جیسا کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا نہج البلاغہ میں مولا کا ارشاد ہے کہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو مال خرچ کرنے سے گھٹتا رہتا ہے لیکن علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جتنا خرچ کرتے رہتے ہو اتنا ہی اضافہ ہوتا رہتا ہے اس بنا پر اہل علم شخصیات کا تعلق ان ہستیوں سے ہوتا ہے کہ جو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اس لیے کہ علم کسی کی میراث نہیں علم کسی کی جاگیر نہیں کسی خطے قطعِ زمین ثقافت اور زمانے میں مقید نہیں ہو سکتی یہ میراث یہ پوری انسانیت کی میراث ہے زندگی کے تمام ادواروں پر جو حقیقت چھائی ہوئی ہے وہ حقیقت علم ہے اور جو بھی حقیقت علم سے متصل اور متصف ہو جاتا ہے وہ تابد زندہ اور جاوید ہو جاتا ہے اس بنا پر یقیناً اہل خانہ کے لیے خانوادہ حاشم مصطفی صاحب کے لیے تسلیت و تعزیت عرض ہے اور اسی مناسبت سے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے قرآن مجید کی وہ معروف و مشہور آیت کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد اور بیکار خلق کیا ہے وانکم الینا لا ترجعون اور تمہارے ذہنوں میں یہ خناس بھرا ہوا ہے کہ تم لوٹ کر ہماری طرف نہیں آؤ گے اس بنا پر مکتب قرآن و اہل بیت سے وابستگی ہمیں صحیح نظریہ حیات سے ہمکنار کرتی ہے قرآن و اہل بیت سے وابستگی صحیح نظریہ زندگی بھی دیتی ہے اور صحیح عمل کی جانب صحیح عمل متوازن عمل وہ عمل جو دین کے لیے بھی مفید ہو اور دنیا کے لیے بھی مفید ہو اس کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کراتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتے ہی ذہن میں دو مفہوم ابھرتے ہیں اور یہ جو کچھ بھی آرائش پیش کر رہا ہوں گزشتہ یوں کہیں کہ تین چار مجالس میں ان کی تکرار کر چکا ہوں اور دیکھا کہ یہ مفید مطالب ہیں کہ جن کو ذکر کرنا چاہیے تاکہ ہم جو مجالس عیسیٰ علیہ السلام میں آتے ہیں اس سے کم حق ہوں مستفید ہو سکیں۔ اور اس لیے میرا وہ مشہور و معروف جملہ جو تقریباً ہر مجلس ایصال ثواب میں جس کی تکرار کرتا ہوں کہ مجلس ایصال ثواب دو کام کرتی ہے، جانے والے کے لیے ایصال ثواب ہے، آنے والے کے لیے ایصال ہدایت ہے۔ ایصال ثواب وہی کرے گا جو ایصال ہدایت کی منزل پر ہوگا، تو مجلس جانے والے کے لیے ایصال ثواب اور مجلس میں آنے والے کے لیے ایصال ہدایت کا سبب بنتی ہے۔ لہذا ہمیں مجلس ایصال ثواب کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر کیسے منعقد کر سکتے ہیں، کیسے برپا کر سکتے ہیں، اور اپنے مرحوم کے لیے اور خود اپنے لیے جو ہم زندہ ہیں بقاعدہ حیات ہیں اس مجلس ایصال ثواب سے کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ ایصال ثواب اہل علم و دانش موجود ہیں، میں بہت زیادہ جزی اور مشاہداتی گفتگو نہیں کروں گا، حالانکہ میں ہمیشہ مشاہداتی اور آبزرویشنل گفتگو کرنے کا عادی ہوں تاکہ بات جو ہے وہ لوگوں کے لیے ملموس سے فکر و نظر ہو سکے۔ اس بنا پر ایصال ثواب کا نام سنتے ہی ذہن میں دو مفہوم ابھرتے ہیں، ایک یہ کہ کوئی تھا جو کچھ روز پہلے ہمارے ساتھ تھا اور وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم مجلس ایصال ثواب نہیں کرتے۔ دوسرا مفہوم جو اس کے فوراً بعد ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص چلا گیا، محفل چھوڑ کر اٹھ گیا، اب ہمارے اس کے درمیان جسمانی رابطہ نہیں ہے، میرا اور اس کا رابطہ ٹوٹا اور منقطع نہیں ہوا ہے بلکہ آج بھی جاری و ساری، مستحکم و مضبوط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجلس ایصال ثواب خود یہ بتا رہی ہے کہ میں اپنے جانے والوں کو فراموش نہیں کر رہا بلکہ اس دنیا میں بھی وہ وہاں میں یہاں اسے یاد کر کے ایصال ثواب کا کام انجام دے رہا ہوں۔ تو خود ایصال ثواب پہ گفتگو ہونی چاہیے، اس سے قبل بھی کئی مقامات پر حقیر نے خود ایصال ثواب کے اندر کیا پڑھنا چاہیے، مجلس ایصال ثواب میں کیا گفتگو ہونی چاہیے، اس پہ سیر حضرت گفتگو کر چکا ہوں۔ لیکن خود ایصال ثواب کیا ہے، خود ثواب کیا ہے عزیزانی گرامی، اس پہ بہت کم گفتگو کی گئی ہے، لہذا اس حساس موضوع کو آپ کی سماعت کی نظر کروں، آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا۔ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ دیکھیے انسان جب تک اس مادی دنیا کے حصار میں ہے، اس کی روح قفس عنصری میں موجود ہے، اس کا رابطہ زیادہ تر مادی احساساتی بدنی حوالوں سے دیکھا سنا پرکھا اور ناپا تولا جاتا ہے۔ آپ مجھے سن رہے ہیں، میں آپ کے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں، ہم ایک دوسرے سے متاثر ہو رہے ہیں، فزکس کا لا ہے، دو چیزیں جب بھی ایک دوسرے کے مد مقابل یا برابر آتی ہیں تو پہلی چیز دوسرے پر اور دوسری چیز پہلے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کوئی بھی میٹر ہو، کوئی بھی فارم ہو میٹر کی، وہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوں گے، بغیر اثر انداز ہوئے سائنس یہ کہتے نہیں رہ سکتے۔ تو انسان در حقیقت ان تمام موجودات میں سے وہ موجود ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ مثلا یہی حصے زیبائی، حصے جمال، حصے خوبصورتی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، تعبیر کر سکتے ہیں، کوئی اچھی چیز سنی من کو اچھا لگا، کوئی اچھی منظر اچھا منظر دیکھا جی کو بھا گیا، کوئی اچھا کلام سماعت کیا دل میں اتر گیا، کوئی در حقیقت بات خیال میں آ گئی محسوس کی، ملموس ہوئی فکر سے کیا ہوا؟ اچھا لگنے لگا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے متاثر ہونے کی علامتیں ہیں. حس زیبا یہ کہتی ہے کہ انسان ہر اچھے منظر سے متاثر ہوتا ہے مثبت انداز میں، اور ہر برے منظر یا سماعت یا کلام یا کسی بھی چیز سے جو منفی انداز سے ہو اسے متاثر ہوتا ہے منفی انداز سے. انسان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، یقیناً آپ کسی نہ کسی حد تک متاثر ہو رہے ہوں گے. ابھی متاثر منفی انداز سے بھی ہو سکتے ہیں، مثبت انداز سے بھی ہو سکتے ہیں. ہر شخص کی متاثر ہونے کی یا تأثر پذیری کی شدت ہر دوسرے شخص سے منفرد ہوگی، توجہ رکھیے گا، منحصر بفرد ہوگی. ممکن نہیں ہے کہ جتنے متاثر آپ ہو رہے ہیں کسی بھی اچھے منظر کو دیکھ کر اتنی ہی شدت اور اسی درجے کی تأثر پذیری آپ کے اندر بھی ہو. نہیں، ہر شخص کی چونکہ دید، ذہن، زاویہ، سوچ، فکر، معرفت الگ الگ ہے، لہذا سب کی شدت مختلف نظر آئے گی. اس بنا پر انسان وہ واحد مخلوق ہے تمام موجودات میں، جمادات، نباتات، حیوانات اور پھر انسان. انسانوں کو بھی در حقیقت حیوان ناطق کے زمرے میں گردانا گیا ہے، لیکن ہم انسانوں کو بالاتر قرار دے رہے ہیں. انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ جو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. بہت سادی سی مثال، جیسے میں نے عرض کی، آپ کوئی چیز تناول فرماتے ہیں، آپ کوئی چیز استشمام کرتے ہیں، کوئی اچھی خوشبو آپ کے مشام تک پہنچتی ہے، اچھی آواز سماعت تک پہنچتی ہے، اچھا منظر دیکھنے کو ملتا ہے، آپ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے. کبھی سبحان اللہ، کبھی جزاک اللہ، کبھی واہ واہ، بھائی بہت عمدہ، بہت بڑھیا ہے، ماشاء اللہ، کیا کہنے، اسی قسم کی مختلف تعبیر آپ استعمال کرتے ہیں، اور اپنے اس تأثر پذیری کی کہ جس کا تعلق آپ کی روح سے ہے، آپ اس کو زبان اور الفاظ کی تعبیروں کے ذریعے سے اپنے سامنے تک پہنچا دیتے ہیں. چنانچہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جو سب سے زیادہ اثر پذیری لیتا ہے. اسی لیے انسان کے لیے جذبات اور احساسات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. احساسات بھی احساس اور حصے ہیں. میں نے عرض کیا، میں بہت زیادہ گفتگو کو کھولوں گا نہیں، ارباب علم و دانش موجود ہیں، لیکن جہاں ضروری سمجھوں گا کہ نوجوان بچوں کے لیے بات جو ہے پہنچ جائے تو وہاں پر قدر تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا. اس لیے کہ آج کل ہماری اردو ماشاءاللہ سے ایسی ہو گئی ہے کہ جب تک انگریزی کا سہارا نہ لیا جائے بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا. بقول دلاور فگار صاحب کے کہ ایک یونیورسٹی میں کسی سوٹ پوش سے میں نے کہا جناب ہیں کوئی سارجنٹ، کہنے لگے جناب سے مسٹیک ہو گئی، آئی ایم ہیڈ آف دی اردو ڈپارٹمنٹ. تو ہماری اردو کا یہ عالم ہو گیا ہے عزیزانی گرامی. تو جہاں ضروری سمجھوں گا قدر تفصیل کے ساتھ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. انسان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. جب احساس حصے ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اسپتال میں آپ جائیں تو ڈاکٹر جب کسی مریض کو چیک کرنے آتا ہے، کسی نوکدار چیز سے مریض کے ہاتھ کی ہتھیلی یا پیر کے تلوے میں اس نوکدار چیز کو کھینچتا ہے تاکہ پتہ چلے اس میں حس موجود ہے، اس کا اعصابی اور نروس سسٹم کام کر رہا ہے. اگر وہ ہاتھ کے پیر کو کھینچ لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا نروس سسٹم صحیح ہے، کام کر رہا ہے، لیکن اگر وہ بے حس ہے اس کا اندازہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے یہ جسمانی حس ہے، ایک روحانی حس ہوتی ہے عزیزانی گرامی، کہ جو متاثر ہوتی ہے، نتیجہ لیتی ہے ہماری ظاہری حس سے. آپ اچھی خوشبو سونگیں، صرف عطر کی تعریف کریں، یہ تعریف دنیا تک رہ جائے گی، لیکن اگر اس کے خالق کی تعریف کریں تو یہ تعریف قیامت تک پہنچ جائے گی. ظاہری حص سے باطنی حص کو بیدار کرنا ہے. اچھے منظر کو دیکھیں، مصوری کے شاہکار کو دیکھیں، بھائی ماشاءاللہ صادقین صاحب نے بہت اچھی مصوری کی ہے، بہت اچھی پینٹنگ کی ہے، لیکن جو اصل مصور ہے کہ جس نے اس مصور کی تصویر کشی کی ہے اس کی تعریف کریں گے تو یہ تعریف قیامت تک پہنچا دے گی. تو مقصد کیا ہے؟ ظاہری حص سے حقیقی حس کو بیدار کرے. ہوتا یہ ہے کہ ہم تعفن سے کیا ہے اپنی ناک کو پکڑ لیتے ہیں، بینی کو بند کر لیتے ہیں، یا مثلا کوئی کرخت آواز کانوں سے ٹکرائے تو کانوں کو بند کر لیتے ہیں، یا بہت ہی کریہ المنظر سامنے آ جائے تو پھر اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں. لیکن یہی انسان کہ جو ظاہری حس سے متاثر ہوتا ہے، جب آنکھوں سے، کانوں سے، اور زبان و ہاتھ و پیر و فکر و خیال و قلب و دماغ سے جب کوئی گناہ کا منظر سامنے آتا ہے تو یہ اپنے جذبات سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے یہی انسان گناہوں میں بہہ جاتا ہے. یعنی وہ حس نیکی کی، وہ حس خوبصورتی کی، وہ حس خدا پرستی کی، وہ حس نیکیوں کو انجام دینے کی، وہ حس محمد و آل محمد کے ساتھ مشہور ہونے کی، ہم اسے بیدار نہیں کر پاتے. چنانچہ انسان سب سے زیادہ جذبات رکھتا ہے. کیوں جذبات رکھتا ہے؟ جیسے میں نے کہا جذبہ کس سے ہے؟ جذبہ جذب سے ہے عزیزان گرامی. چونکہ اردو زبان کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لہذا کبھی کبھی ان چھوٹی چھوٹی اصطلاحوں کو کھول جذبات، بھائی فلاں بہت جذباتی ہیں، یعنی متاثر ہوتے ہیں. جذبات کا مطلب یہ متاثر ہونے والا، اچھا یا برا، شدت کم و زیادہ ہو سکتی ہے. جذباتی اس کا مطلب ہے کہ کوئی منظر دیکھا ہے، کچھ سنا ہے، کچھ دیکھا ہے، کچھ بولا ہے، جبھی تو جذبات میں آ رہا ہے. وہ روح کا جو توازن تھا وہ اپنی اصل سطح پہ نہیں ہے. چنانچہ کہا جذبات. جذبات کیا ہے؟ جذب سے ہے. جذب کسے کہتے ہیں؟ جذب کا میکینزم یا جذب کا نظام کیا ہے؟ ایک وجود کا دوسرے وجود کی کچھ خصوصیات یا پوری خصوصیات کو، توجہ، یا کہہ رہا ہوں، اپنی گنجائش اور وسعت ظرفی کے مطابق اپنے اندر سمو لینے کا نام ہے. ایک وجود کے دوسرے وجود کی کچھ خصوصیات کو اپنی ظرفیت وجودی کے مطابق، کچھ یا تمام خصوصیات کو اپنے اندر سمو لینے کا نام ہے. مثلا مثال عرض کروں، پانی میں کپڑا ڈال دیجئے، پانی متاثر ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ پانی، یہ کپڑا پانی کو جذب کرے گا. جذب کرے گا یعنی اس میں کچھ گنجائش ہے پانی کو جذب کرنے کی. مثلا آپ نے 3 لیٹر پانی کے ظرف میں 1 میٹر کپڑے کو ڈالا، یہ 1 میٹر کا کپڑا 3 کلو کے پانی کو اپنے اندر جذب نہیں کرے گا. جتنی گنجائش تھی اسی کو اتنا ہی جذب کرے گا جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، توجہ رکھے گا. یعنی اس پانی کی تراوٹ اور اس کو اپنے وجود میں لے لیا جتنی گنجائش تھی. یہی گیلا کپڑا، یہی تر کپڑا پنکھے کے نیچے رکھ دیجئے، دھوپ کے نیچے رکھ دیجئے، تھوڑی عرصے میں جو کچھ لیا تھا یہ واپس دے دے گا اور بخارات بن کے اڑ جائے گا. یعنی متاثر ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. تو جذبہ کیا ہے؟ جذبہ یعنی دوسرے کے وجود کی کچھ یا تمام خصوصیات کو اپنے ظرف وجودی کے مطابق جذب کرنے اور سمو لینے یا اپنی ذات کا حصہ بنا لینے کا نام ہے. یہ صلاحیت ہر کپڑے میں نہیں ہوتی. بہت سے کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں پانی جذب نہیں کرتا، ربر میں، لکڑی میں، پلاسٹک میں صلاحیت نہیں ہے. واحد انسان ہے عزیزانی گرامی جو مکمل طور پر دوسرے کے خصوصیات وجود کو اپنے اندر سمو لینے کا نام ہے، توجہ رکھے گا. واحد انسان ہے تمام مخلوقات میں. یہی وجہ ہے بزم رسالت میں ہمیں مختلف ایمان کے لوگ نظر آتے ہیں. کوئی پہلے درجے پر نظر آتا ہے، کوئی دوسرے درجے پر نظر آتا ہے، کوئی 8ویں درجے پر نظر آتا ہے، کوئی 10ویں درجے پر نظر آتا ہے، اور کسی میں جذب کرنے کی صلاحیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کو اپنے ظرف وجودی کے مطابق اپنی ذات کا حصہ بنا لیتا ہے. تو پھر سرکار کو کہنا پڑتا ہے السلمان و منا اہل البیت. ظرف وجودی جذب کر لیا ہے سلمان نے نور محمد آل محمد کو. اور صرف یہی نہیں، یہ مردوں کی مثال ہے. اور اگر فضہ جیسی خادمہ ہی کیوں نہ ہو تو پھر وہ کربلا کے بعد
کلام انسانی میں کلام نہیں کرتی، کلام خدا میں کلام کیا کرتی ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد آل محمد پر۔
یہ انسان متاثر ہوتا ہے، جذب کر رہا ہے، انسان جذباتی ہے، یعنی اس لحاظ سے جذباتی ہے، احساساتی ہے، اس لحاظ سے اس کی حس زندہ ہے۔ خوب، اگر یہ تمہید گفتگو واضح ہو گئی تو آئیے مستقیماً وارد ہوتے ہیں اپنی اصل بحث میں، ایصال ثواب۔ ایصال عربی کا لفظ ہے، وصل اس کا اصل مادہ ہے، جوڑنا، پہنچانا یا ایک دوسرے سے منسلک کر دینا۔ جیسے آپ وصال کہتے ہیں، وصال ہجر کے مقابل میں استعمال کیا جاتا ہے، ہجر جدائی، وصال کسی چیز کا کسی چیز تک پہنچ جانا۔ ایصال یعنی پہنچانا، توجہ رکھے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں، یہاں سے ایصال ثواب کر رہے ہیں اپنے مرحوم کے لیے۔ اب یہاں پر ایک چیز گفتگو تھوڑی سی روک کر ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یعنی یہ بھی گفتگو کا حصہ، کوئی اضافی گفتگو نہیں ہے۔ ہم مادی زندگی کے حصار میں ہیں اور جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ مادی زندگی کے حصار میں نہیں ہے، یعنی فیس چینج ہو گیا، عالم تبدیل ہو گیا، نشأ دوسرا ہو گیا۔ توجہ رکھیے گا، میں مادی، یا علی مل کے ضرور بھیجو اللہ، ماشاءاللہ، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ بیٹا، جزاک اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ایصال ثواب، ایصال ثواب کیا ہے، ہم مادی دنیا سے کوئی چیز بھیج رہے ہیں، خوب، کاغذ کے جہاز سب نے اڑائے ہوں گے، جی 3 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، زیادہ سے زیادہ 10 سیکنڈ تک اڑتا تھا، لیکن آج جو ہے ٹنو وزنی جہاز، ٹنو کئی ٹن کا جہاز ہوتا ہے، اتنا اندازہ نہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ گھنٹوں ہوا میں، فضا میں پرواز کرتا ہے، ہم سے کاغذ کا جہاز نہیں اڑایا جاتا۔ آج سائنس جو ہے وہ اتنا بڑا جہاز اڑا رہی ہے، ہم نے کشتی بنائی ہے کاغذ کی، تیرائی بھی ہیں، کچھ عرصے بعد، کچھ سیکنڈ کے بعد ڈوب جاتی تھی۔ آج ٹنوں وزن رکھنے والے پانی کے جہاز جی سمندر کا سینہ چیر کر طے کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی میکینزم تو ہے نا، جو ایک کاغذ کے جہاز کو جو چند اونس کے برابر ہوتا ہے، چند ملی گرام کے برابر اس کا وزن ہوگا، وہ 5 سیکنڈ سے زیادہ نہیں اڑ سکتا، لیکن وزن، ٹنوں وزن رکھنے والا جہاز اڑ رہا ہے اور 16-16 گھنٹے بھی اڑ رہا ہے مثلا، تو کوئی نہ کوئی میکینزم ہے۔ آپ زمین سے سیٹلائٹ بھیجنا چاہتے ہیں فضا میں، اسپیس میں، تو کوئی گنوں کو پاور ہونی چاہیے نا، جو اس سیٹلائٹ کو، اس سیارے کو گریویٹی سے، کشش ثقل کی حدود سے نکال کر فضا میں بھیج سکے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو ایصال ثواب کے لیے بھی کہ ہم مادی دنیا میں ہیں اور ہمیں ثواب بھیجنا ہے کہاں، عالم برزخ میں، تو کوئی نہ کوئی پاور تو ہونی چاہیے بھائی، جب مادی چیز کے لیے ایک پاور کی ضرورت ہوتی ہے، انرجی کی، اس کو جیسے پھینک سکے، ایجیکٹ کر سکے، اچھال سکے تاکہ وہ زمین کی کشش ثقل سے نکل کر فضا میں جائے، تو کیا ایصال ثواب کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مجلس میں آ جائیں، لب ہلا دیں، ہونٹ ہلا دیں، ایصال ثواب ہو جائے گا؟ نہیں۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جتنا وقت بچا ہے میں بہت تیزی کے ساتھ منزل طے کر رہا ہوں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ہمیں مادی دنیا سے روحانی دنیا میں بھیجنا ہے، فیس چینج ہو گیا ہے۔ اب یہ مثال، یہ گفتگو ایک مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ آ جائیے، آپ میرے پاس سامنے موجود ہیں، میں آپ کو کچھ رقم دیتا ہوں، آپ مجھ سے کہتے ہیں مولانا رقم کی ضرورت ہے، میں جیب سے نکال کے آپ کو دے دوں گا۔ اذرائے تفنن میں کہتا ہوں کہ کبھی مولوی سے توقع مت رکھیے گا، وہ کچھ دے گا جی، اگر کچھ دے تو فوراً لے لیے گا، اس لیے کہ مولوی دینے والی چیز کا نام نہیں، لینے والی چیز کا نام ہے۔ ہو مولوی کا تذکرہ کر رہا ہوں، مولوی اور عالم میں فرق ہوا کرتا ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو آپ کہیں گے مولانا ضرورت ہے میں نے نکال کے دے دیا، رقم جو بھی مبلغ تھا وہ میں نے آپ کو دے دی اور آپ نے جیب میں رکھ لی اور جا کے جو ضرورت تھی اس کو پورا کر لیا. لیکن اگر آپ دوسرے شہر میں ہوئے، نہ آپ یہاں آ سکتے ہیں نہ میں وہاں جا سکتا ہوں، آپ نے کہا فون کیا مولانا رقم کی ضرورت ہے، اچھا جناب نہ میں آ سکتا ہوں نہ آپ جا سکتے ہیں، کیا کریں گے؟ میں اپنے انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے سے اپنے اکاؤنٹ سے، توجہ رکھیے گا، اپنے اکاؤنٹ سے کچھ رقم آپ کے، جو بھی آپ کا مبلغ ہے، جو بھی آپ نے مانگی ہے مجھ سے، طلب کی ہے، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا. صفر سے لے کر 9 تک کے ہنسوں کا سارا کھیل ہے، توجہ رکھیے گا، صفر سے لے کر 9 تک کے ہنسوں کا سارا کھیل ہے. جو کچھ بھی ہے کہ وہ صفر سے 9 تک کے ہنسوں کے درمیان، اس سے باہر نہیں ہے. آپ یہاں نہیں ہیں، میں یہاں ہوں، آپ دوسرے شہر میں ہیں، لیکن کیا ہوا کہ ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ میرے سامنے تھے، میں نے آپ کو دے دی، آپ نے وصول فرما لی، جیب میں رکھ لیا، چلے گئے، خرچ کر لی، آپ کی ضرورت پوری ہو گئی. آپ دوسرے شہر میں، میں یہاں، میں نے انٹرنیٹ بینکنگ کے تھرو ذریعے سے کیا کیا، اپنے بینک اکاؤنٹ کو کھولا، اپنا کوڈ ڈالا، اسے اوپن کیا، اپنا ہنسے کے تمام ارقام لکھے، آپ کو ٹرانسفر کیا، رقم کی تعداد لکھی، اوکے کا بٹن دبایا، سینڈ ہو گیا، مطلب مطلوبہ رقم آپ تک پہنچ گئی. آپ جا کے اسے کیش کرا لیتے ہیں، توجہ رکھیے گا بھائی، جب سامنے موجود ہو تو انسان متاثر ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا آپ مجھے سن رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، متاثر ہو رہے ہیں. لیکن جہاں پر فیز چینج ہو جائے، جہاں پر زمانی فاصلے در حقیقت خلیج اور دیوار اور حائل بن جائیں کہ ہم ایک دوسرے تک نہ پہنچ سکیں، تو پھر انداز تبدیل ہو جاتا ہے رقم منتقل کرنے کا. جب تک آپ ہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ مجھے سنا سکتے ہیں، لیکن جب ہم مادی دنیا میں ہو اور جانے والا عالم برزخ کی دنیا میں ہو، تو پھر ایصال ثواب کا کام کا میکینزم بھی تبدیل ہو جاتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ میں نے وہاں صفر سے لے کر 9 کے ہنسوں کے ذریعے سے جتنی رقم کا مطالبہ کیا تھا وہ بھیج دی، اور آپ نے جا کے کیش کرا لیا. ایصال ثواب بھی یہی ہے کہ انہی آنکھوں کے ذریعے سے، انہی زبان کے ذریعے سے، انہی ہاتھ و پیر کے ذریعے سے، اسی فکر و خیال و قلب و ذہن کے ذریعے سے، جس طرح ہم مادی دنیا میں تاثر لیتے ہیں، متاثر کرتے ہیں، یہی بے نہیں، یہی چیز در حقیقت عالم برزخ میں بھی انہی آنکھوں کے ذریعے سے، اسی زبان کے ذریعے سے، اسی قلب و ذہن و فکر و توجہ کے ذریعے سے ایصال ثواب کو مردے تک پہنچاتی رہے گی. یعنی جو آپ منظر دیکھیں اس نیت سے دیکھیں کہ مرحوم کو ثواب پہنچ جائے. اب دیکھنے کے لیے بہت سارے منظر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر امام کا روزہ دیکھیں تو ثواب منتقل ہو جائے گا. کوئی بات سننی ہو، اگر مرحوم کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، سننا اگر امام کا کلام ہو، قصیدہ ہو، نوحہ ہو، دعا ہو، آیت قرآنیہ ہو، تو ثواب منتقل ہو جائے گا. کلام کے ذریعے سے متاثر کر سکتے ہیں، لیکن فیس تبدیل ہو گیا، عالم دوسرا ہو گیا، میں مادی دنیا میں، وہ عالم برزخ میں ہے، تو اب جو بول رہا ہوں اس کا ثواب بھی منتقل ہو سکتا ہے. لہذا اگر کلام خوبصورت ہو، کلام کلام خدا ہو، کلام معصوم ہو، تو بہترین صورت سے ثواب منتقل ہوتا چلا جائے گا. انہیں آنکھوں کے ذریعے سے، کوئی اور آنکھیں نہیں چاہیے آپ کی، انہیں مادی آنکھوں کے ذریعے جو منظر دیکھیں ایصال ثواب کر دیں. مثلاً بہت ہی آسان، آپ گھر جائیں، اپنے والدین کو پیار و محبت سے دیکھیں، آپ کے لیے حج و عمرے کا ثواب لکھا جائے گا. ماں باپ اگر بچے کو پیار و محبت سے دیکھیں تو راہ خدا میں غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جائے گا. امام رضا کے روزے کی زیارت کریں، آئمہ کے روزے کی زیارت کریں. ذہن میں تھا کاش میرے فلاں مرحوم مثلاً یہاں پر ہوتے، میری والدہ، والد، بہن بھائی، جو بھی جس کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں، میں اس کی نیابت میں زیارت پڑھتا ہوں. یہ کیا ہے؟ گفتگو، کلام، دیکھنا، سننا، سب منتقل ہوتا چلا جائے گا. تو ایصال ثواب میکینزم چینج ہو گیا ہے عزیزہ نگرہ بھی. اب آ جائیے خود ثواب پر. خود ثواب کیا ہے؟ بہت
اللہ
ماشاءاللہ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد بیٹھے رہیں بچے کوئی مسئلہ نہیں بیٹھے رہیں یہ بچہ یہاں بولے گا سیکھے گا اس کی ہمتیں بلند ہوں گی کہ مجلس میں پڑھا بولا جا سکتا ہے مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد چنانچہ عرض کر رہا تھا میں کہ ثواب بہت زیادہ ثواب ادارے نے حاصل کرنے سے بڑا ثواب مل جائے گی ثواب کیا ہے ثواب عمل کے نتیجے کا نام ثواب ہے بھائی ثواب ملے گا جیسے بالکل مثال ایسا ہی ہے میں اپنے بچوں کو بیٹا اگر تم نے اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھوئے کپڑے بھی دھل جائیں گے تمہارے ہاتھ بھی صاف ہو جائیں گے بچہ جائے اور ہاتھ دھو کے والد محترم میرے ہاتھ صاف ہو گئے میں کہا بیٹا دیکھو یہ تو میں بھی کہہ سکتا تھا اور کروا سکتا تھا لیکن میں چاہتا تھا ایک عمل انجام دو تاکہ اس کا نتیجہ تمہیں ملے کپڑے بھی صاف ہو جائے ہاتھ بھی صاف ہو جائے ثواب کیا ہے نتیجہ عمل معذرت کے ساتھ ہم نے ثواب کی حقیقت کو چونکہ کھو دیا ہم نے دین کو شاعر سے زاگر سے مولوی سے ملا سے لیا عقیدے کو شاعر سے زاگر سے مولوی ملا سے لیا لہذا ہمارے عقیدے خراب ہو گئے حالانکہ امام علی کہہ رہے ہیں وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ امام حسن امام حسین کے لیے کیا فرما رہے ہیں اپنی آخری وصیت میں وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ اجر و ثواب کے حصول کے لیے کوشش کرو اکثر لوگ کہتے ہیں ثواب نہیں چاہیے نہیں مولا علی کہہ رہے ہیں ثواب کے لیے توجہ رکھیے گا ثواب بہت بڑی چیز ہے بہت عظمت والی چیز ہے اور اگر یہ انسان کو حاصل ہو جائے کہ ثواب کسے کہتے ہیں تو خود آپ کو لذت محسوس ہوگی ایک دفعہ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد ثواب ثواب سب بہت سنا ہوا ہے اب بچوں کو چونکہ میکینزم نہیں پتہ ہوتا حقیقت نہیں پتہ ہوتی چڑھ جاتے ہیں متاثر ہو جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کیا ثواب ثواب لگا رکھا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ خود علماء خطباء ذاکرین والدین آج کی جو موجودہ زبان ہے اس کے مطابق بچوں کو القاء کریں دینی مفاہیم کو یہ تصور مت کریں کہ جناب 40 سال 50 سال پہلے میری تربیت ایسے ہوئی تھی میں وہی میتھڈ اپلائی کروں مثلا ابھی کل ہی کسی کا فون آیا کہ ایک ڈاکٹر ہیں بہت پائے کے ڈاکٹر ہیں حاذق طبیب ہیں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں بیٹا ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا بیٹا کچھ اور بننا چاہتا ہے باپ کی زندگی دیکھ رہا ہے باپ تین دن بعض اوقات کام میں لگا رہتا ہے تین دن سوتا رہتا ہے تھکن کی وجہ سے اس کو ایک چڑ ہو گئی ہے ایک ناراضگی سی ہے نہیں قبول کر رہا اس کا جی ماں باپ چاہ رہے ہیں کہ بیٹا ڈاکٹر بن جائے توجہ رکھیے گا روایات میں سختی سے منع کیا ہے اپنی مرضی مت تھوپیں بچوں کا کہ بیٹا ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے مولوی بننا ہے فلاں بننا ہے فلاں بننا ہے شاید مولوی بننا سب سے زیادہ آسان ہو ان سب میں مولوی سے میں اس لیے ہمیشہ مولوی کا لفظ استعمال کرتا ہوں مولوی و عالم میں فرق ہوا کرتا ہے انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس میں مزاحم ہوں گے مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا تو بچوں کی زبان میں ان کو القاء کریں ان تعلیمات محمد علی محمد و قرآن کو ثواب کیا ہے ثواب عربی زبان میں ثوب سے ہے سے واؤب یا ثیاب عربی زبان میں ثیاب یا ثوب لباس کو کہا جاتا ہے لباس کیا کرتا ہے ستر عورتین کرتا ہے ایک موسمی اثرات سے آپ کو بچاتا ہے دو اور آپ کی شان و شوکت عزت و توقیر میں اضافے کا سبب بنتا ہے اسی لیے کہا گیا کہ اچھا لباس پہنو ایسا لباس جو معاشرے میں تمہاری نیک نامی کا تمہاری توقیر کا تمہارے احترام کا سبب بن سکے آپ کا جو اسٹیٹس ہے آپ اس کے مطابق لباس پہنیے تاکہ لوگ آپ کو عزت و احترام سے دیکھیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لباس سب کچھ عزت و توقیر لے کے آتا ہے نہیں لباس بہت ہی جزئی حیثیت رکھتا ہے انسان کی عزت و توقیر میں لیکن لباس ستر عورتین کرتا ہے یعنی ستر پوشی کرتا ہے ایک دو موسمی اثرات سے آپ کو بچاتا ہے اور تین یہ ہے کہ آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتا ہے یہ لباس جہاں جہاں آپ جائیں گے ایک دفعہ آپ نے یہ لباس پہنا مثلا کالے رنگ کا اب جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں لباس ساتھ ساتھ ہے اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں مجلس کر رہے ہیں ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں لباس ساتھ آپ نے
مثلا لباس عوض کر لیا، تبدیل کر لیا، سفید رنگ کا لباس پہن لیا، اب لباس میں قید دی، پینٹ شرٹ پہن لی مثلا، پاجامہ کرتا پہن لیا، شلوار قمیض پہن لی، کوئی بھی لباس اس میں قید نہیں ہے. یہ لباس جو بھی آپ لباس پہنیں گے آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، توجہ رکھیے، آپ سے جدا ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ خود آپ اس کو الگ نہ کر دیں، اپنے جسم سے لباس تبدیل نہ کر دیں. ثواب بھی در حقیقت اس نتیجے عمل کو کہا جاتا ہے کہ جو میری اور آپ کی روح کے ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے. توجہ رکھیے گا، مثلا میں نے دو رکعت نماز پڑھی فجر کی، نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت کے لیے. آپ نے دو رکعت نماز پڑھی، دو رکوع کیے، چار سجدے کیے، ایک قنوت، ایک تشہد، ایک سلام، نماز تمام. لیکن یہ فکر و خیال کہ میں نے نماز پڑھی ہے یہ آپ کی روح کے ساتھ منسلک ہو گیا، یہ تا قیامت آپ کی روح کے ساتھ رہے گا. توجہ رکھیے، یہ ہے ثواب. ثواب نتیجہ عمل کو کہا جاتا ہے. نماز ختم ہو گئی، روزہ رکھا، صبح سے شام تک 12-14 گھنٹے جی بھوکے پیاسے رہے، شام کو افطار کر لیا، یہ خوشی کہ میں نے روزہ رکھا خدا کی قربت کے لیے، یہ کیا ہوا؟ یہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے. آپ نے عزاداری کی امام حسین علیہ السلام کی، جلوس میں چلے، ماتم کیا، انفاق کیا، امام حسین کے راہ میں خرچ کیا، امام زمانہ کی طرف سے صدقہ دیا، اپنی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کی فعالیتیں ہیں، آپ نے اس بدن کے ذریعے سے انجام دی، وہ ختم ہو گئی، لیکن یہ کیا ہے؟ آپ کے ساتھ ساتھ لگا رہے گا. اب یہاں پر ایک اور نقطہ جو تھوڑا سا فلسفی بھی ہے اور عرفانی اور روحانی بھی، اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں. ہر عمل کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک باطنی صورت ہوتی ہے عزیزان کرام، یاد رکھیے گا. ظاہری صورت کیا ہے؟ یہ دو رکعت نماز، دو رکعت میں دو رکوع، چار سجدے، ایک قنوت، ایک تشہد، ایک سلام. روزہ ہے، صبح اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک کچھ کھانے پینے اور مبتلات روزہ سے بچنے کرام، جس کی تفصیل آپ کو مشتہد کی دو دن مسائل میں مل جائے گی مثلا، اس سے بچنے کا نام ہے. یہ اس کی ایک ظاہری صورت ہے. ایک باطنی صورت ہے جو روز قیامت ہمارے سامنے آئے گی، یا روز قیامت نہ صحیح، کم سے کم قبر میں اور عالم برزخ میں ہمارے سامنے آئے گی. مثلا روایت میں ہے، کوئی شخص اگر اچھی طرح وضو کرے، اول وقت نماز پڑھے، توجہ سے نماز پڑھے، خلوص سے نماز پڑھے، جماعت سے نماز پڑھے، نماز کی جو آداب ہیں اس کا خیال رکھے، جو وہ نماز کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ نماز کی روحانی صورت. یہ جسمانی صورت ختم ہو گئی، نماز کی روحانی صورت کیا ہے؟ یہ اوپر جائے گی آسمان کی طرف. اور اگر آپ نے تمام آداب کا خیال رکھا ہے تو یہ دعا دے گی نمازی کو، مصلی کو، نماز گزار کو، کہتی ہیں حفظک اللہ کما حفظتنی، اے نماز گزار اللہ تیری حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی. اور اگر نماز کو ذبح کر دیا جیسے کہ اکثر لوگ کرتے ہیں، جی جلدی سے چائے نکالو بس ابھی نماز پڑھ کے آیا، یا نوجوان بچوں کہتے ہیں تم ذرا کرکٹ کے لیے مثلا نمبر نکالو میں ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، یہ نماز کو ذبح کرنا ہے. یہ نماز ختم ہو گئی، اس کی ایک روحانی صورت ہوگی جو سیاہ اور کالی ہوگی، یہ جب اوپر جائے گی تو یہ بد دعا دیتی ہے، توجہ رکھیے گا، کہتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، خدا تجھے ایسے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کر دیا. یہ صرف نماز کے لیے نہیں، ہر عمل کے لیے ایک روحانی صورت ہے عزیزان گرامی. اور صرف یہ روحانی صورت عبادات کے لیے نہیں ہے، تمام مباح کاموں میں، 24 گھنٹوں میں جتنے بھی سیکنڈ اور سب سیکنڈز آ سکتے ہیں ان میں میں ایک روحانی بہترین صورت بنا سکتا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے. اور وہ سب عالم بالا میں جمع ہو رہی ہیں، وہ جمع ہو رہی ہیں، پھر جب میں مروں گا تو پھر ان کی روحانی صورتیں جو ہیں مثال کے طور پر سامنے آئیں گے. جیسے کہ روایت میں کہا گیا انسان پریشان ہوگا تو جب سب لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے تو ایک نور اس کے سرحانے آئے گا جو اسے تسلی دے گا قبر میں، اسے پوچھے گا تو کون ہے، کہے گا میں تیری نماز ہوں، یا مثلا میں صبر ہوں، یا میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہوں کہ جو تو دنیا میں انجام دیتا تھا. تو روحانی صورت ہوتی ہے عزیزان گرامی. آئیے ان تمام تینوں مقدمات کو، ایصال ثواب کیا ہے، ایصال یعنی مادی زندگی سے ایک عالم غیر مادہ میں ہمیں کوئی چیز بھیجنی ہے. میں خود عمل نہیں بھیج سکتا، میں نماز یہاں سے بھیجتا ہوں،
نماز نہیں جائے گی، نماز کا نتیجہ جائے گا۔ میں اپنے مرحوم کی طرف سے فاتحہ کا کھانا کسی فقیر کسی مسکین کو کھلاتا ہوں، یہ کھانا نہیں جائے گا، اس کا نتیجہ جائے گا۔ میں کسی یتیم بچے کی شادی میں حصہ ڈالتا ہوں یا کسی کی مدد کرتا ہوں یا کسی کو رزق و راشن دیتا ہوں، اس کا نتیجہ جائے گا، وہ مادی چیز نہیں جائے گی۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ نتیجہ اور اثر جاتا ہے، یہ ہے ایصال ثواب، یعنی وہ نتیجہ جائے گا۔ اب یہاں پہ آ جائیے کہ یہ جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں کہ جناب جلدی سے فاتحہ پڑھ دی، بسم اللہ الرحمن 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 پڑھ دی معذرت کے ساتھ، کیا یہ ایصال ثواب ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہ جلدی جلدی قرآن پڑھنا ایصال ثواب ہے؟ شاید قرآن پڑھنے کا ثواب، ظاہری عبارت کا ثواب شاید چلا جائے اس مردے تک، لیکن جو حقیقی ایصال ثواب ہے وہ نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں مجلس میں آ جائیں گے ایصال ثواب ہو جائے گا، نہیں۔ ایصال ثواب کی اپنی ایک حقیقت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ اس مجلس میں آنے کے بعد، اس لیے میں نے کیا عرض کیا تھا، جانے والے کے لیے ایصال ثواب ہے، مجلس میں آنے والے کے لیے ایصال ہدایت ہے۔ یعنی اگر آپ میں سے کوئی ایک، بشمول میں، توجہ رکھے گا، ہم میں سے کوئی ایک بات کو لے کے اٹھے، کسی اچھی بات کو، مفید بات کو، ثواب والی بات کو، اور اس پہ عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے، مثلا نماز کا اول وقت پڑھنا، والدین کو پیار و محبت سے دیکھنا، مثلا عرض کر رہا ہوں، تو جب تک میں یہ عمل یا آپ یہ عمل کرتے رہیں گے، خود بخود اس کا بہترین، مفید اور کارآمد نتیجہ ثواب کی صورت میں آپ کو بھی ملتا رہے گا، اور اس مرحوم کو بھی جس کی مجلس سے ایصال ثواب میں آ رہا ہے۔ یہی وجہ آیت اللہ کرمانی نماز کے بعد بہت ہی 3-4 سیکنڈ کے مصائب پڑھتے تھے، امام حسین عالم غربت میں شہید ہو گئے، ہائے حسین، یا مظلوم حسین، پیاسے حسین، یہ اپنی والدہ کو ثواب، ایصال ثواب کیا کرتے تھے۔ ایک دن ذہن میں آئے، پتہ نہیں یہ ثواب جاتا ہے نہیں جاتا۔ آپ نے دیکھو بزرگ جب نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں تو بعض اوقات سینے باہر مارتے ہیں، افسوس کا اظہار کہتے ہیں، ہائے حسین کہتے ہیں، ٹھنڈی آب بھرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ کار مفید ہے، اس کا وزن ہے، اس کی حقیقت ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں ثواب جاتا ہے نہیں جاتا، چھوڑ دیا عمل۔ رات کو خواب میں والدہ ہیں، کہا کہ بیٹا آج تم نے ہدیہ نہیں بھیجا۔ کہا کون سا ہدیہ؟ کہا وہ جو ہر نماز کے بعد امام حسین کے مسائل بھیجا کرتے تھے۔ کہا کہ مگر آپ تک پہنچتا ہے؟ کہا کہ نہ صرف پہنچتا ہے بلکہ بہترین اور خوبصورت صورت میں پہنچتا ہے۔ کوئی بھی اچھا عمل، مثلاً آپ ابھی نیت کریں کہ خدا نے مجھے مال دیا تو میں اپنے مرحوم والد کی طرف سے مثلاً امام بارگاہ تعمیر کروں گا، یہ تو اس میں تو کوئی حل بیل نہیں لگتے نا۔ خدا نے مجھے مال دیا تو میں مسجد تعمیر کروں گا، کسی کی یتیم بچے کی، کسی سیدزادے کی، غیر سیدزادے کی شادی کراؤں گا، کسی یتیم کی کفالت کروں گا۔ ابھی مال نہیں ملا، آپ سوچ رہے ہیں خدا نے اگر مال دیا تو میں یہ نیک کام کروں گا اپنے مرحوم کی طرف سے، یہ ابھی سے آپ کو کیا ہے، اس کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی عمل کے مرحلے میں، فکر و نیت کے مرحلے میں بھی کیا ہے، خداوند عالم اتنا رحمان ہے کہ آپ نے سوچا، فکر کی، اور خود بخود خداوند عالم کی طرف سے اس کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس حد تک وسعت ہے ایصال ثواب میں۔ مثلا خاتون خانہ گھر کا کام کر رہی ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جھاڑ پوچھ کرے یا گھر کے دوسرے، اگر وہ کرتی ہے وہ مرد پر احسان کرتی ہے معذرت کے ساتھ۔ یہ مردوں کے معاشرے میں خواتین کی لیے کوئی آواز اٹھے گی نہیں، مجھے پتہ ہے اس پہ بہ بہ سبحان اللہ نہیں ہوگا، معذرت کے ساتھ اس پہ بہ بہ سبحان اللہ نہیں ہوگا، مجھے پتہ ہے مردوں کا معاشرہ ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد وال محمد۔ اگر وہ گھر کے کام کر رہی ہے، مجھ پر آپ پہ احسان کر رہی ہے، اور بلکہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے آیت اللہ طباطبائی کا، ایک نوجوان ان کے پاس آیا، کہا کہ مجھے سیر سلوک یعنی خدا کی طرف روحانی سفر کا رستہ بتائیے۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ، برخوردار شادی شدہ ہو یا بغیر شادی شدہ؟ کہا کہ مگر کوئی فرق پڑتا ہے خدا کی بارگاہ میں قدم اٹھانے کے لیے، شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ؟ کہا کہ بالکل، شادی شدہ کے الگ وظائف ہیں، غیر شادی شدہ کے الگ وظائف ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ کہیں گے مثلا تم جوان ہو، انجمن میں ہو، دیر سے گھر آ رہے ہو، 24 گھنٹے تمہارے ہاتھ میں ہیں، کوئی تمہارا انتظار نہیں کر رہا ہے، مثلا عرض کر رہا ہوں، اب ضروری نہیں ہو سکتا ہے والدین بھی انتظار کر رہے ہو، لیکن مثال کے طور پر۔ لیکن اب کیا ہے، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے تمہارے لیے سیر سلوک روحانی سفر تمہارے لیے میتھڈ دوسرا ہو جائے گا. کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے اس تک پہنچو, اس کا شکریہ ادا کرو, گھر کے کام میں اس کا ہاتھ بٹاؤ, اور اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اس کو معاف کرو. یہ آیت اللہ طباطبائی کہ جن کی تفسیر میزان ہے, توجہ رکھے گا, تفسیر میزان جنہوں نے لکھی. اور میں آپ کو بتا دوں تفسیر میزان کیا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے میں کس شخصیت کی بات کر رہا ہوں. شہید خرم زکی جنہوں نے بہت سارے مناظر کیے, ایک دفعہ تفسیر المیزان اٹھا کر عربی زبان میں ایک بہت بڑا دارالعلوم دیوبند ہے کورنگی میں, اس کے محتمع میں اعلیٰ کو جا کے دی. کہا کہ اس کی طلب, انہوں نے کہا شیعہ تو بس اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں بہت ہی ستی. کہا نہیں آپ پڑھیے گا. کچھ دن بعد شہید خرم زکی گئے اور کہا کہ اب بتائیے اب آپ کا کیا اندازہ ہے اہل تشیع کے بارے میں. کہا کہ ایسی معرکت الآرا تفسیر قرآن میں نے آج تک نہیں پڑھی. یہی آپ کے معذرت کے ساتھ میں معمولاً نام لینے کا عادی نہیں لیکن یہاں پہ صرف نام نہیں لوں گا, جامعہ بنوریہ کے نعیمی صاحب جو تھے ایک شیعہ عالم دین کے پاس گئے. وہاں جانے کے بعد گفتگو کی, جب ان سے پوچھا کہا کہ میں جس عالم کے پاس گیا تھا اس کو علوم کا دریا میں نے پایا ہے. توجہ رکھیے گا, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میں کسی کا نام لوں تو کسی دوسری کی دل آزاری نہ ہو جائے, اس لیے احتیاط میں نام نہیں لے رہا. اگر کوئی بات میں پوچھنا چاہے وہ پوچھ سکتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد والے. تو عرض کر رہا تھا کہ وہاں پہ آیت اللہ طباطبائی نے کہا کہ معاف کرو اپنی زوجہ کو, اس کی غلطیاں بھی ہوتی, اگر وہ بھی غلطی پر جب بھی معاف کرو. تو عیسیٰ علیہ ثواب کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ ثواب در حقیقت انسان نے مادی دنیا میں مقید اور قید انسان کا عالم برزخ میں موجود انسان کو بھیجنا ہے. جتنی توجہ عنایت اور حضور قلب کے ساتھ آپ کوئی کام انجام دیں گے اس کا نتیجہ, اس کا اثر, اس کا رزلٹ اس تک منتقل ہوگا. یہی سورہ فاتحہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد تین دفعہ سورہ اخلاص کی آپ سے استدعا کی جاتی ہے کہ تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں. یہ تین دفعہ سورہ اخلاص کیا ہے؟ کہا کہ جو تین مرتبہ سورہ اخلاص یا سورہ توحید پڑھتا ہے گویا ایسا ہے کہ جس نے پورے قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اب اس میں پوری ایک گنجائش ہے کہ کیوں کہا ہے اس سورہ توحید کو پورے قرآن کے برابر تین مرتبہ, لیکن ایک روایت مجھے ذہن میں آ رہی ہے. رسول اللہ نے فرمایا یا علی من قرأ سورۃ التوحید مرتن واحدہ, توجہ رکھے گا, علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ ہیں, توجہ رکھے, نہ قرآن علی سے جدا ہو سکتا ہے نہ علی قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا خداوندہ شیعوں کو علی اور مسلمانوں کو قرآن دے, تو کسی نے اعتراض کیا بھئی یہ تو تحصیل حاصل ہے, جو پہلی چیز موجود تھی اب اس چیز کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مثلا مسلمان شیعوں کو قرآن دے اور اہل سنت کو علی دے. کہا کہ نہیں, جو کہہ رہا ہوں اس پہ غور کرو کہ مسلمانوں کو قرآن اور شیعوں کو علی دے. کہا کہ یہ تو پہلے سے ہی موجود ہے, تحصیل حاصل ہے. کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں خداوندہ مسلمانوں کو فہم قرآن دے اور شیعوں کو فہم علی عطا فرما, اس لیے کہ جب سنی قرآن کو فہم کے ساتھ پڑھے گا تو قرآن کو پڑھے گا تصویر علی کی نظر آئے گی, اور جب علی کو دیکھے گا کوئی شیعہ تو شیعہ علی کو دیکھے گا بولتا ہوا قرآن نظر آئے گا. دونوں ایک دوسرے سے مربوط و متصل ہیں. کہا من قرأ سورۃ التوحید مرتن واحدہ, جس نے ایک مرتبہ سورۃ توحید پڑھی تو گویا اس نے ایک تہائی قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اور پھر فرمایا کہ علی جس نے ایک مرتبہ سورۃ توحید پڑھی ایمان اس کے دل میں ایک تہائی اتر جائے گا. توجہ رکھیے گا, ایمان اس کے دل میں اتر جائے گا. جو دو مرتبہ سورۃ توحید کی تلاوت کرے گا تو گویا دو تہائی تلاوت قرآن کا ثواب ملے گا. تو اب تیری محبت ہے علی اس کے دل میں بھی اتری ہے, اس کی زبان سے بھی ظاہر ہوگی, اور جو تین مرتبہ سورۃ توحید کی تلاوت کرتا ہے تو گویا پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل کر لیتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ پہلے علی کی محبت دل میں اتری تھی, پھر زبان سے نکلی, اور پھر ہاتھ و پیر سے اعضاء و جوارے سے ظاہر و ساتے ہونے لگیں گی. ایک سورہ توحید پڑھ کر علی کی محبت اپنے دل میں بھی اتار رہے ہیں اور جس مرحوم کو ایصال ثواب کر رہے ہیں قرآن کا ثواب بھی پہنچ رہا ہے، علی کی ولایت و محبت کا ثواب بھی پہنچ رہا ہے۔ بس آخری چند لمحے اور اس کے بعد مصائب، تو جتنی توجہ کے ساتھ آپ تلاوت قرآن کر سکیں، اب یہی تصویر فاطمہ تو زہرا جو ہم پڑھتے ہیں معذرت کے ساتھ، اگر وہ ضلع و مشن میں آپ کو سنائی جائے تو اللہ اکبر کی جگہ کچھ اور پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم، جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ معذرت کے ساتھ، اگر آپ کو سنائی جائے کہ عالم برزخ میں جب یہ تصویر دکھائی جائے گی آپ کو اور سنائی جائے گی تو آپ کو افسوس ہوگا کہ میں اس سے بہتر تسبیح فاطمہ زہرا پڑھ سکتا تھا۔ اور امام صادق فرماتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ تو زہرا، ہم اپنے بچوں کو ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ زہرا سکھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ تسبیح پڑھنا ہزار مستحب نمازوں سے افضل ہے، تو ہزار رکعت سے افضل ہے، ہزار رکعت یعنی 500 نمازیں، اور وہ بھی جو امام پڑھتے ہیں، میری اور آپ کی ٹوٹی پھوٹی لگڑی لولی نماز نہیں، امام کی نماز توجہ رکھیے گا، امام کہہ رہے ہیں 500 نمازوں یعنی ہزار رکعت سے افضل ہے۔ اسی کو اچھی طرح انجام دیں، اٹھتے بیٹھتے صلوات ہم پڑھتے ہیں، صلوات کے بارے میں کبھی گفتگو کی تھی، صلوات بہترین وٹامن ہے عزیزان گرامی، تمام مشکلات کا حل اس میں موجود ہے، دامن بہت گنجائش نہیں ہے، میں صرف عرض کر رہا ہوں جتنی توجہ سے آپ تلاوت قرآن کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ توحید پڑھیں، کوئی بھی نیک عمل انجام دیں، خلوص سے، نیت سے، ریا سے، دکھاوے سے پاک، اس کا ثواب اور اس کا نتیجہ اس مرحوم تک پہنچے گا، توجہ رکھے گا، یہ ہے ایصال ثواب کی حقیقت۔ اس میں اور بھی گنجائش ہے لیکن اب اس زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، زندگی وقت پورا ہو گیا، ایصال ثواب یہی ہے۔ تو جتنی توجہ خود جب آپ کسی کے لیے ایصال ثواب کریں، خود آپ کی روح خود پاکیزہ و نورانی ہوگی، ہو نہیں سکتا کہ آپ توجہ سے محمد آل محمد پہ درود کا ثواب بھیجنا چاہیں اور آپ پہ اثر نہ ہو۔
محمد آل محمد نعرہ صلوات،
اب استغفار کا ثواب بھیجنا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ممکن نہیں کہ آپ توجہ سے پڑھیں اور آپ کی روح پہ اس کا اثر نورانی اثر نہ ہو۔ آپ امام حسین کے مصائب کا ثواب اپنے مرحوم کو بھیجنا چاہیں، ممکن نہیں ہے کہ امام حسین کے مصائب کا نورانی اثر آپ کی روح پہ نہ ہو، ممکن نہیں ہے، خود آپ بھی منور اور مطہر ہوں گے اور جس کے لیے ثواب بھیجا جا رہا ہے۔ تو جتنا توجہ سے ہو سکے عزیزان گرامی، صرف لبوں کو ہلا دینے سے، یہ مجلس میں بیٹھ جانے سے، یا فلاں فلاں ظاہری سوری کام انجام دینے سے ایصال ثواب نہیں ہوتا۔ تو اگر واقعی ایصال ثواب کی حقیقت پتہ چل جائے تو خود ہماری زندگی گل و گلزار بن جائے گی، لیکن چونکہ ہم مادی دنیا کے قید میں ہوتے ہیں، لہذا چاہتے ہیں جلدی سے خسکم جہاں پاک مسئلہ ختم ہو جائے۔ بس آپ کی زحمت کو تمام کیا عزیزان گرامی، یہ ہے ایصال ثواب۔ لہذا اپنے مرحومین کو یاد رکھیں، میرے استاد کہا کرتے تھے کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ایسا ہوتا ہے کسی مرحوم کا خیال آ جاتا ہے بغیر کسی سبب اور وجہ کے، کہتے ہیں فوراً سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے لیے فوراً اس کو یاد کرو، کوئی ہدیہ بھیجو، وہ کسی مشکل و پریشانی میں ہے۔ بعض اوقات خدا اس طریقے سے بھی یاد آوری کرا دیتا ہے، تذکر دے دیتا ہے۔ اپنے مرحومین کو یاد رکھیں، اپنے والدین کو یاد رکھیں۔ اور ایک واقعہ میں ہمیشہ سناتا ہوں، تقریباً ہر مجلس میں اس کو سنا کر مصائب کی طرف آ گیا، والدین کا مقام، نوجوان بچے موجود ہیں، آواز اونچی مت کریں، غسیلی ناراض نگاہوں سے والدین کو نہ دیکھیں، ان سے آگے قدم نہ بڑھائیں، ان کے سامنے پیر نہ پھیلائیں، آواز اونچی نہ ہو، ادب کے ساتھ سر جھکا کر ان کے سامنے کھڑے ہوں۔ امام سجاد کہتے ہیں خداوندہ میں والدین کا ایسا خوف اور ہیبت رکھوں جیسے ایک سلطان کی ہیبت اور خوف کسی رعیہ کے دل پر ہوتی ہے. والدین کی ہیبت اتنی ہونی چاہیے. میرے استاد کہتے ہیں کہ میرے انتہائی قیمتی کاغذات گم ہو گئے, بہت ڈھونڈا نہیں ملے. میرے ذہن میں آیا کہ ان کے استاد نے کہا تھا جب بھی کسی مشکل میں ہوں فوراً والد یا والدہ کی قبر پہ جاؤ اور وہاں جا کے سوال کرو. کہیں گے میں کام چھوڑ کے والد کی قبر پہ گیا اور دعا کی, فاتحہ پڑھی, یہ سارے ثواب کیا. خدا بندہ تجھے میرے والد کے حق کا واسطہ, والد حق رکھتا ہے گردن پر, میری مشکل کو آسان فرما. کہتے ہیں میں آیا, تھوڑی سی تگ و دو کے بعد وہ قیمتی کاغذات مجھے مل گئے. یہ میں نے سنا ہوا واقعہ تھا, خود میرے ساتھ ہوا ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں بچوں کے لیے کہ والدین کتنی بڑی ہستی اور نعمت ہوتے ہیں, کیونکہ ایک والد بہرحال اس کا سایہ سر سے اٹھا ہے. میں نے مکان تبدیل کیا تھا, ایک نئے کرائے کے مکان میں گیا تھا, اپنی دانش میں قیمتی کاغذات ایک جگہ سیو کر کے محفوظ کر کے رکھ دیے تاکہ جب منتقل ہوں گے تو وہاں اس کو لاکر میں رکھ دیں گے. تبدیل کر نقل مکانی ہو گئی, کہا کہ مولانا زیارتوں پہ چلنا ہے پاسپورٹ دے دے. میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. اب جہاں میں نے رکھا تھا اپنی دانش میں اس کو ڈھونڈا نہیں ملا. آپ یقین کیجئے, یقین کیجئے شاید گھر میں کوئی دو کاغذ ایسے نہ ہوں جو ملے ہوئے ہوں جن کو کھول کے میں نے نہ دیکھا. نہ ملنا تھا نہ ملا. مجھے ذہن میں آیا اپنے استاد کی بات, میں نے سب کچھ وہیں چھوڑا, سیدھا قبرستان پہنچا والد کی خبر پر, قبلہ رخ کھڑے ہو کر دو رکعت نماز ہادیہ کی. اشاروں سے انسان مستحب نماز پڑھ سکتا ہے جہاں پر بھی ہو. دو رکعت نماز ہادیہ کی, خداوندہ تجھے میرے والد کے حق کا واسطہ, میری مشکل کو آسان فرما. آپ یقین کیجئے کہ جس تھیلے کو میں کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا, یعنی الٹا کر کے دیکھ چکا تھا, معمولی سی تگدو کے بعد میرا پاسپورٹ میرے ہاتھوں میں موجود تھا. یہ ہے والدین کا حق, اگر وہ مردہ بھی ہو جائیں, چلی بھی جائیں اس دنیا سے. اور اتنا عظمت ہے کہ نفسہ نفسی کا عالم ہوگا روز قیامت. جی نفسہ نفسی کا عالم ہوگا. بھائی بھائی کو دیکھ کے فرار کرے گا, باپ کہے گا بیٹا آ رہا ہے بھاگ جاؤ منہ چھپا لو. زوجہ شوہر سے فراری ہوگی, ایک دوسرے سے فرار ہوں گے, کوئی ہم سے کچھ نہ مانگے. نفسہ نفسی کا عالم, ہم عالم غربت میں, ہمیں کچھ دے دو, ہم کہاں سے تمہیں دے دیں. ایسے وقت میں ایک شخص کھڑا ہوگا, کہیں سے کچھ ثواب مل جائے تو میں بہشت میں داخل ہو جاؤں. سامنے در بہشت ہے, اچانک سے کوئی چیز آئے گی اس کو دھکا دے گی اور یہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. پلٹ کے مجھے خداوندہ اس عالم غربت میں نفسہ نفسی کے عالم میں کون تھا جس نے میری مدد کی؟ کہا کہ یہ وہ نیکیاں ہیں جو تو نے اپنے والدین کے لیے انجام دی. یقیناً اہل خانہ کے لیے بڑا سخت ہے کہ اپنے والد کے چہرے پر مٹی ڈالیں, اپنے عزیز کو قبر میں لٹانا اور سولانا اور قبر کا منہ بند کرنا بہت سخت ہوتا ہے. وہ قبر کا آخری منظر ہمیشہ یاد آتا ہے, برسوں انسان سے لذت زندگی کو سلب کرنے کا باعث بن جاتا ہے. لیکن میں عرض کروں ان کے لواحقین سے, ان کے فرزند سے, کہ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا ہوگا اہل محلہ دوست احباب جاننے والے سب ہی آئے ہوں گے, آپ پریشان نہ ہوں, آپ بیٹھ کے تعزیت قبول کریں, ہم کاموں کو انجام دینے والے ہیں. کاش کہ یہ مومن, یہ معرفت رکھنے والے کاش کربلا میں بھی ہوتے تو سکینہ کے تماچے نہیں لگتے. یہ ہوتے تو پھر جناب زینب کی چادر شاید نہ چھنتی. اجرکو بل اللہ. ہاں ایک باپ کا سایہ اٹھائے نا تو ہمارے یہاں رسم یہی ہے کہ امام عالی مقام کی غربت کے مسائل پڑھے جاتے ہیں. خدا کوئی غم نہ دے سوا اللہ. یہ غم حسین ایسا مرہم ہے, یہ غم ایسا مرہم ہے جو ہمارے غموں کا مداوع کرتا ہے. ایسا نے کہا غم حسین نہ ہوتا یقیناً اپنوں کو, ان کے غم کو, ان کی ہجر کو, ان کی دوری کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا. امام عالی مقام کی کچھ رخصتیاں بیان کی گئی ہیں, کچھ ودا بیان کیے گئے ہیں.
ایک ودا امام حسین علیہ السلام کا امام سجاد سے ہے، ایک دفعہ خیاب میں تشریف لایا میرا تیسرا امام، سید سجاد پہچان نہ سکے، عزیزانِ گرامی شانہ ہلایا، بیٹا سید سجاد پہچان نہ سکے عزیزانِ گرامی، کیوں نہ پہچان سکے؟ اس لیے کہ سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، جگہ جگہ سے لباس پھٹا ہوا ہے، ظاہری قیافہ شناسائی کے قابل نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی ہے، دوسری وجہ یہ بیان کی ہے، جب بھی حسین آتے تھے دائنے ہاتھ پر ابوالفضل عباس اور بائیں ہاتھ پر شہزادہ علی اکبر ہوا کرتے تھے۔ سید سجاد اس عالم میں دیکھا کہ حسین کا قیافہ یہ ہے، نہ ابوالفضل عباس نظر آتے ہیں نہ علی اکبر نظر آتے ہیں، پوچھا بابا چچا عباس کہاں گئے، بھیا علی اکبر کہاں گئے؟ حسین کو معلوم ہے ودا کا وقت ہے، کیا بتاؤں کہ بیٹا اب میرے اور تیرے سوا مردوں میں کوئی نہیں بچا، اور میں بھی تجھ سے ودا ہونے آیا ہوں۔ اجرکم اللہ، یہ ایک ودا ہے حسین کا۔ دوسرا ودا کیا بیان کیا گیا ہے، ایک دفعہ خیام میں آئے، بہن زینب ذرا وہ کرتا تو لا دو جو میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ اللہ اکبر، فضا وہ کرتا لے آ۔ ایک دفعہ فضا کرتا لے آئیں، امام حسین کو دیا، امام حسین چاہتے خلوت میں جائیں، زیب تن کریں، لباس کے نیچے پہنے۔ ایک دفعہ زینب نے کہا بھیا ذرا رک جاؤ، ماں کی وصیت پوری کر دوں۔ بس ایک دفعہ حسین آگے بڑھے، کہا کہ اماں نے کہا تھا زینب میں کربلا میں نہ ہوں گی، میرا حسین رخصت آخر کو آئے گا، ارے اس کی گلے کی رگوں کے بوسے لے لینا، ارے کند خنجر، ارے سوکھے گلے پہ چلے گا۔ یہ کہنا تھا۔ ایک دفعہ امام حسین آگے بڑھے اور کہا بہن زینب ذرا کلائیوں سے چادر تو ہٹائیے، بابا کی وصیت پوری کر دو۔ کہا کہ کیا وصیت؟ کہا بابا نے کہا حسین رخصت آخر کو آؤ گے، ارے تم شہید ہو جاؤ گے، ارے سادات کی مستورات کے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی۔ یہ دوسرا ودا نقل کیا ہے، اور تیسرا ودا اجتماعی ہے، تمام بیویوں کو جمع کیا حسین ابن علی نے، یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ علیکن منی السلام، حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ ارے آخری سلام کو سنت تھا، بیویاں ایک دفعہ سر و سینہ پیٹنے لگی، گھیرا ڈال لیا، چاروں طرف حسین کے جمع ہو گئی، وا محمدہ، وا مصطفیٰ کی صدائے بلند ہوئی۔ راوی کہتا ہے حسین ایسے رخصت ہوئے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ بس عزادارو، یہ تیسرا ودا اور آخری ودا بھی لکھا گیا ہے۔ بس ایک دفعہ حسین در خیمہ پر آئے، مرکب کھڑا تھا، حسین سوار ہونا چاہتے ہیں مگر کچھ لمحوں کے لیے رک گئے، شاید حسین کی نگاہیں ابوالفضل عباس کو تلاش کر رہی ہوں، شاید بیٹا علی اکبر کو، بیٹا تیرا بابا ارے رخصت آخر کو سوار ہوا تھا۔ کیونکہ ہوتا یہ تھا، حسین جب بھی سوار ہوتے تھے ابوالفضل عباس آگے بڑھتے تھے، جب وہ بیٹا شہزادہ علی اکبر آگے بڑھتا تھا۔ زینب نے منظر دیکھا، ایک دفعہ رکابوں کو تھاما، کہا بھیا عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، علی اکبر نہیں، ارے بہن زینب موجود ہے، میں آپ کو سوار کراؤں گی۔ بہن نے سوار کرایا، حسین چاہتے ہیں خیام سے نکل کر مقتل کی جانب جائیں، ایک بچی کے رونے کی آواز آئی، بات آخری روایت، ایک بچی کے رونے کی آواز آئی، حسین نے دیکھا سکینہ زلجنہ کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے، میرے زلجنہ میرے بابا کو رن میں نہ لے کے جا، صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ عزادار، سکینہ نے کیا کہا؟ سکینہ نے کہا ارے میرا چچا بھی پانی کا وعدہ کر کے گیا تھا، ارے علم تو آیا، علمدار نہ آیا۔ بس امام حسین تشریف لائے زمین پر، سکینہ کو گلے لگایا، دلاسا دیا اور کہا سکینہ بیٹا دستور تبدیل ہو گیا، تم ہمارے سینے پہ سوتی تھی اور علی اصغر ماں کے پاس گہوارے میں، آج سے تم ماں کے پاس، علی اصغر ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے شام غریبہ کے بعد کیا منظر ہونے والا ہے؟ حسین کہیں گے اے زاکر سکینہ کے دل چھوٹا ہے، برداشت نہ ہو سکے گا۔ حسین یہ کہنا چاہتے ہیں سکینہ علی اصغر تیرے ستم کھا کر سرزمین کربلا پہ سوئے گا اور تم ماں کے ساتھ تماچے کھاتی ہوئی زندان کوفہ و شام۔ اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی قبر کو نورانی فرما، ان کو جوار محمد آل محمد میں جگہ عنایت فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں قرآن و اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہیں، ان کی معرفت سے لبریز رہیں، آخرت ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و عوان میں شریک فرما، دشمنان نے پاکستان و آزاداری اور اسلام کو نیست و نابود فرما۔ خداوند وہ تمام میلی آنکھیں جو پاک سرحدوں کو اپنے مضموم ارادے کے کو عمل جمع پہنانے کے لیے میدان عمل میں کوششیں کر رہی ہیں منافقتوں کے ذریعے سے، خداوند قابل ہدایت رہی ہیں تو ان کو نیست و نابود فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان اور محبت محمد آل محمد پر ہو۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین دفعہ سورہ اخلاص باتوجہ مرحوم سید ہاشم موسوی کے لیے تلاوت فرمائی۔